الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان آج کیونکہ رمضان المبارک کے بعد ہمارے نئے تعلیمی سال کی پہلی مجلس ہے تو اس لیے تھوڑا سا تعارف کرا دینا مناسب ہے کہ اس مجلس کا مقصد کیا ہے. جو حضرات پہلی بار شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے تعارف, اور جو پہلے سے شریک ہوتے آئے ہیں ان کے لیے یاد دہانی کہ اس مجلس کا بنیادی مقصد کیا ہے. اس لیے کہ یہ کوئی رسمی تقریر اور بات کی مجلس نہیں ہوتی, بلکہ اس کا اصل مقصد ہے کہ ہم سب جمع ہو کر اپنی اصلاح کی کچھ فکر پیدا کریں. ہم میں سے ہر شخص قابل اصلاح ہے, اور اس اصلاح کی فکر پیدا کرنا اس مجلس کا مقصد ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام اس طرح چلا آ رہا ہے کہ ایک شخص بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے, پروان چڑھتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر دنیا سے چلے جاتا ہے. بلکہ بعض لوگ بڑھاپے سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں, بعض جوانی میں چلے جاتے ہیں, بعض اس سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں. جو بھی دنیا میں آ رہا ہے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جو دنیا میں آنے کے بعد ہمیشہ رہ جائے. یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بدتر سے بدتر کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا, اعوذ باللہ العلی العظیم, توحید کا انکار کر دیا, پیغمبروں کا انکار کر دیا, لیکن یہ بات کہ میں دنیا میں آنے کے بعد ایک دن یہاں سے جانا ہے اس کا کسی کو انکار نہیں, اس سے کسی کو انکار نہیں. کوئی طریقہ ایسا ایجاد نہیں ہو سکا جو کسی انسان کو ابدی زندگی عطا کر دے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بھی بشر کے لیے یہاں دنیا میں دائمی زندگی مقرر نہیں کی. ہر ایک آتا ہے تو چلا جاتا ہے, اور جب آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ زندگی, یہ دنیا کی جو زندگی ہے, دنیا جو ہے یہ کوئی مستقل رہنے کی جگہ نہیں, یہ ایک سفر ہے, ایک سفر ہے جس میں ہم سب لگے ہوئے ہیں, کسی منزل کی طرف رواں دواں ہے. کس کا خیال کون سی منزل نظر میں ہے, صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے, صدیوں سے ہی نظام چلا رہا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ غافل انسان کو اس بات پر متنبہ کریں کہ یہ تم اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے ہو, صرف کھانے پینے اور سونے جاگنے کے لیے نہیں, کسی مقصد کے لیے آئے ہو, اور وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگی صرف کرنا. یہ انبیاء کرام علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں اس پر نازل ہوتی ہیں, انبیاء کرام اس کا پیغام لے کر آتے ہیں. تو اس لیے ہر انسان کو روزانہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مقصد سے کتنا قریب ہوا, کتنا دور ہٹا. ہونا یہ چاہیے کہ جب آدمی ایک سفر پر روانہ ہوتا ہے تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے دیکھتا رہتا ہے کہ میں کتنا فاصلہ طے کر چکا ہوں اور کتنا فاصلہ باقی ہے. جب آپ کسی سفر میں جاتے ہو, مثلاً گاڑی میں جا رہے ہو, تو راستے میں سنگ میل لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو آدمی پڑھتا ہوا جاتا ہے کہ اتنا میں نے فاصلہ طے کر لیا, جہاں جانا ہے اس سے اتنا میں قریب آ گیا, اب میری منزل اتنی دور رہ گئی. یہاں تک کہ ہوائی جہازوں کے اندر بھی اب لگا ہوا ہوتا ہے میٹر جو بتاتا رہتا ہے کہ اتنا فاصلہ طے کر لیا, اتنا فاصلہ باقی. اور ہر مسافر یہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں اپنی منزل سے کتنا قریب ہو رہا ہوں. لیکن دنیا کی زندگی کے رنگینیاں اور اس کی دل فریبیاں اور اس کی دلچسپیاں ایسی ہیں کہ ہم اس میں کھو جانے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی سفر پر آئے اور ہمیں کہیں اور جانا ہے, ہمارا کوئی مقصد ہے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنا سفر ہم نے طے کیا, کتنا ہم منزل کے قریب آئے ہیں, کتنے دور آئے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں. بس دنیا کے جو روزمرہ کے کام ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں دن رات, کھانا پینا, سونا جاگنا, تفریح کرنا, آرام کرنا, کھانا, وہ روزی کمانا, اس کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ اس ساری زندگی کے الٹ پھیر میں ہم اصلی اپنے مقصد اصلی کو بھولے ہوئے تو نہیں, اور اس مقصد اصلی تک پہنچنے کے لیے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے, کتنا باقی. یہ جو غفلت طاری ہو جاتی ہے دنیا کے خم و پیچ میں الجھنے کے بعد, اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کچھ وقت نکالے اس کام کے لیے کہ ذرا بیٹھ کر سوچا کرے کہ میں کتنا قریب آ رہا ہوں. اور وہ مقصد زندگی جیسا عرض کیا وہ ہے اللہ جل جلالہ کی بندگی, اور بندگی کے معنی صرف عبادات کا انجام دینا نہیں ہے, بلکہ بندگی کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طرح زندگی گزاروں, اپنے اندر اگر کچھ عیب ہیں تو ان کو دور کروں, اگر کچھ غلطیاں ہیں, خامیاں ہیں تو ان کی اصلاح کروں, اور فضائل اعمال و اخلاق کو اختیار کروں. یہ ہے مقصود اصلی. تو اس مقصود اصلی کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو کہ وہ اپنا جائزہ لیا کرے کہ میری زندگی میں کون سی چیزیں اچھی ہیں اور کون سی ایسی ہیں جو ابھی تک میں وہ اچھی چیزیں حاصل نہیں کر سکا، اور میرے اندر خامیاں اور نقائص کیا ہیں، ان کو کس طرح دور کروں. یہ سفر تو ایسا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا دن انسان کے لیے پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی تلقین فرمائی، اور بڑی بڑی عجیب دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے کے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبول بھی فرمائے. دعا یہ فرمائی کہ اللہم اجعل یومنا خیرا من امسنا وغدنا خیرا من یومنا. اے اللہ، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر بنا دے، اور کل آنے والی کل کو آج کے دن سے بہتر بنا دے. یعنی ہر روز ہم ترقی کر رہے ہوں اپنے مقصد زندگی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہماری ترقی ہو رہی ہو روز. اور فرمایا گیا کہ من استوى یومہ فهو مقبول، جس کے دو دن برابر ہو گئے کہ جیسی کل تھی ویسے ہی آج بھی ہوا، اور آج کے دن کوئی ترقی نہ ہوئی، تو وہ دھوکے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. جیسے تاجر ہوتا ہے نا، وہ یہ حساب کتاب لگاتا ہے کہ مجھے ہر دن پچھلے دن سے زیادہ نفع کمانا چاہیے. تو اگر میرے دو دن برابر ہو گئے، یعنی جیسا کل تھا ویسے ہی آج بھی ہوں، تو خسارے میں ہوں، گھاٹے میں سمجھتا ہے تاجر. اسی طرح ایک انسان کو جو اپنی اصلاح کا طالب ہو، اپنے مقصد زندگی کی طرف بڑھنا چاہتا ہو، اس کو فرمایا گیا کہ اس کے دو دن برابر نہیں ہونے چاہیے، ہر دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اس کے اندر اس کو زیادہ پیش قدمی اس کی ہونی چاہیے اپنے اصل مقصود زندگی کی طرف اور اپنی اصلاح کی طرف. تو یہ ہے ہر انسان کا یہ کام کہ وہ دیکھا کرے، اصلاح کی فکر پیدا کرے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں غلطیاں نہ ہوں، عیب نہ ہوں، خامیاں نہ ہوں، لیکن ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ آدمی ان خامیوں پر متنبہ ہو اور اس کے اصلاح کی فکر پیدا کرے. یہ ہے، اگر یہ فکر پیدا ہو گئی، قدم بڑھنے لگے اصلاح کی طرف، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہے، ہم ضرور بالضرور ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا. تو اس مجلس کا مقصد در حقیقت وہ کوئی رسمی تقریر اور وعظ کے بجائے یہ ہے کہ جب ہم سب ساتھ بیٹھیں تو کچھ اپنی اصلاح کی فکر پیدا کریں، اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اور جو باتیں قابل اصلاح نظر آئیں ان کی اصلاح کا عزم کریں، اس کی طرف قدم بڑھائیں. یہ ہے مقصود. یوں تو یہ کام ہر ایک آدمی کو انفرادی طور پر کرنا چاہیے، لیکن مجلس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں اور اس مقصد کے تحت جمع ہوتے ہیں، طلب اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں، طلب حق کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہیں. اور طالبین اصلاح میں کسی کی طلب بہت اعلیٰ درجے کی ہے، کسی کی ادنا درجے کی ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی طلب رکھنے والوں کا انعکاس دوسروں پر بھی ہوتا ہے. ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں میں بھی طلب پیدا فرماتے ہیں. قوم لا یشقی جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا. تو جو مجمع ہے، اس مجمع کے اندر نہ جانے کون کس اخلاص اور کس طلب اور کس سچائی کے ساتھ آیا ہو اور اس کی طلب کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو عطا فرما دیں، اس واسطے مجلس کی کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس غرض سے یہ مجلس شروع کی ہوئی ہے، سارا سال سے سلسلہ چلتا ہے کہ اتوار کے روز ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک نصیحت کر رہا ہے دوسروں کو، بلکہ در حقیقت مقصود ہے سب بیٹھ کر باہم مذاکرہ کرنا، اور اس کے ذریعے ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر دل میں پیدا کرے، یہ مقصد ہے. اس میں جو بات میں کرتا ہوں یا کہتا ہوں تو اس میں پہلا مخاطب خود میرا نفس ہے کہ بھئی ہم کس طرح اپنی اصلاح کریں اور کیا راستہ پیدا کریں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے اس جانب قدم بڑھانے کے لیے کہ اصلاح کا احساس ہو، ضرورت کا احساس. قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو. ہر شخص اپنی خبر لے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم راستے پر آ جاؤ، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. یعنی ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے. تو اگر کوئی گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، تو اس کا جواب دے وہ خود ہے. تم سے اس کی جواب داری طلب نہیں کی جائے گی کہ بھئی وہ اس نے غلط راستہ کیوں اختیار کیا. اس کا گناہ تمہارے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. لہذا جو لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم خود صحیح راستے پر ہو. لہذا کیا کرو کہ علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو. ہر ایک آدمی اپنی خبر لے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرے حالات کیسے ہیں، میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میرے اندر کیا عیوب ہیں، ان کی میں کس طرح اصلاح کر سکتا ہوں. یہ بڑی کہنے کو تو معمولی سی بات ہے، لیکن حقیقت یہ کہ یہ بہت بڑا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عطا فرمایا. آج ذرا نظر دوڑا کے دیکھو، سب ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھو کہ ہم سب جو ہیں زمانے کا شکوہ روز کرتے ہیں، زمانہ خراب ہو گیا، فسق و فجور میں مبتلا ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، قتل و غارت گری ہے، بد امنی ہے، اور لوگوں کا شکوہ ہے کہ وہ دین سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. شاید ہی کوئی مجلس خالی ہوتی ہو جس میں زمانے کی خرابی کا تذکرہ نہ ہوتا ہو، لیکن سارا تذکرہ دوسروں سے بدل گیا کہ دوسرے خراب ہو گئے، دوسرے بگڑ گئے، دوسروں نے دین چھوڑ دیا، دوسروں نے ظلم و عدل و انصاف چھوڑ دیا، دوسروں نے دیانتداری چھوڑ دی. سب دوسروں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ خراب ہو گئے، وہ خراب ہو گئے، وہ خراب ہو گئے. اور اس تذکرے میں کبھی یہ خیال کسی کو آتا ہو کہ بھائی دوسرے تو پتہ نہیں خراب ہوئے کہ نہیں ہوئے، میں تو نہیں ہو گیا خراب، میری اعمال اور اخلاق کا کیا حال ہے، اس میں کون سی چیزیں قابل اصلاح ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے میرے مقصد سے دور ہٹانے والی ہیں، میری عبادات کیسی ہو رہی ہیں، واقعی نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہوں جیسے پڑھنی چاہیے، واقعی میں اپنے فرائض و واجبات کو صحیح بجا لا رہا ہوں یا نہیں، لوگوں کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، میری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ آیا سول آنے درست ہوتے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتا، غیبت تو نہیں کرتا، دوسروں کو ستاتا تو نہیں. کبھی یہ جائزہ لے کر دیکھنے کی توفیق ہوئی؟ تذکرہ دوسروں کا ہے، کہ یہ خراب تھا, زمانہ خراب ہو گیا, لوگ خراب ہو گئے, لوگوں کا یہ حال ہے, لوگوں کا یہ حال ہے, لوگوں کا یہ حال ہے. دن رات یہ تذکرہ زبان پر ہے. تو سب سے آسان کام ہے تنقید کرنا, اس کے لیے کسی قید شرط کی بھی ضرورت نہیں, جہاں چار آدمی بیٹھے دوسروں پر تنقید شروع ہو. لیکن اپنے حال سے بے خبر کہ میں کہاں جا رہا ہوں, یہ ایسی الٹی بات ہے کہ اگر عقل سے سوچو تو اس سے زیادہ حماقت کی بات کوئی نہیں. یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی دوسروں کی بیماری کے تو شکوا کرتا رہے, وہ فلاں بیماری ہے, اور خود کو اللہ بچائے کینسر لگا ہوا ہے, اس کی طرف دھیان ہی نہیں. تو یہ خرابی جو ہے وہ یہ کہ دوسروں کا شکوا, دوسروں کے اوپر تنقید, دوسروں کی برائی, یہ دن رات ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, ارے بھائی دوسروں کے بجائے اپنی خبر لو, علیکم انفسکم, اپنی خبر لو, تمہارا کیا حال ہے, تم کتنے پانی میں ہو, تم کیا کر رہے ہو, تمہارے اعمال, تمہاری عبادتیں, تمہارے اخلاق, تمہارے معاملات, تمہاری معاشرت کیسی ہو رہی ہے, اپنی خبر لو. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بڑا یعنی انسان کو متنبہ کرنے والا ارشاد ہے, جو فرمایا, من قال ہلک الناس فہو اہلکہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ سارے لوگ برباد ہو گئے ہیں, سارے لوگ تباہ ہو گئے ہیں, ہلاک ہو گئے ہیں, یعنی اعمال کے اعتبار سے اعمال خراب ہو گئے ہیں ان کے. من قال ہلک الناس, جو شخص یہ کہے کہ سارے لوگوں کے حالات خراب ہو گئے ہیں, اخلاق خراب ہو گئے ہیں, اعمال خراب ہو گئے ہیں, فہو اہلکہم, تو ایسا کہنے والا سب سے زیادہ برباد ہے, سب سے زیادہ تباہ وہی شخص ہے جو دوسروں کے اوپر تو عیب لگا رہا ہے, دوسروں کی بربادی کا تذکرہ کر رہا ہے اور اپنی فکر نہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور اگر دیکھو تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ بہے چلے جا رہے ہیں اس سیلاب, کہ دوسروں کی برائی ہے, اپنی برائی سے بے خبر. اللہ, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر, سارے جہاں کے اوپر تبصرے بھی ہیں, تنقیدیں بھی ہیں, لیکن اپنے جہاں اپنے آپ سے بے خبر ہے کہ میں کس حالت میں ہوں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں تو وہ انسانوں کے دلوں میں, ہر انسان کے دل میں اپنی فکر پیدا کرتے ہیں, اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرماتے ہیں, یہاں تک پیدا فرما دیتے ہیں کہ ہر آدمی کو دوسرا بہتر لگتا ہے اور اپنے آپ کے بارے میں سب زیادہ فکر لگی ہوتی ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں, حاضر ہو رہے ہیں, اور بے چینی کے عالم میں, بے تابی کے عالم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ نافق حنزلہ, یا رسول اللہ حنزلہ تو منافق ہو گیا, یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا, بے تابی کے عالم میں حضور سے یاد کر رہے ہیں. حضور نے پوچھا بھی کیا بات ہوئی, کیسے ہو گیا منافق, تو فرمایا کہ اس واسطے کہ میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو جب تک آپ کے مجلس میں بیٹھتا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کے مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, یعنی دل میں بڑی رقت پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے, جنت و جہنم کی فکر ہوتی ہے, آخرت کی فکر دل پر چھائی ہوئی ہوتی ہے, تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت و جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جب آپ کی مسجد سے اٹھ کر جاتا ہوں اور گھر والوں سے ملتا جلتا ہوں, سب بھول جاتا ہوں, پھر مجھے وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی کہ جیسے جنت و جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس لیے یہ تو منافقت ہوئی کہ آپ کے مجلس میں بیٹھ کر تو आखिरत याद आ रही है, और जब घर में पहुंचा हूं तो वहां पर आखिरत याद नहीं रहती। इस दर्जा ये तो मुनाफिकत की बात है, इस बात से मुझे तशवीश है कि मैं मुनाफिक हो गया। अब ये फिक्र किसने पैदा की? वो इधर उधर देखने के बजाय हर वक्त अपना जायजा ले रहे हैं, अपने नफ्स का जायजा ले रहे हैं कि मैं कहां जा रहा हूं। तो ये फिक्र पैदा हो गई कि ये जो मेरी दिल की कैफियत बदल जाती है घर पहुंचने के बाद, तो ये कहीं निफाक तो नहीं है। हुजूर अकदस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाया कि नहीं, ये मुनाफिक इससे मुनाफिक नहीं होते, ये तो वक्त वक्त की बात होती है। किसी वक्त में आदमी के ऊपर आखिरत की का तसव्वुर ज्यादा गालिब आ जाता है, किसी वक्त उतना गालिब नहीं रहता। तो ये गैर इख्तियारी उमूर हैं, गैर इख्तियारी उमूर का इंसान से मुतालबा नहीं, इंसान से मुतालबा उसके इख्तियारी उमूर का है। लिहाजा जब तक इख्तियारी मामलात में तुम ठीक ठीक चल रहे हो, जो अहकाम हैं उन पर अमल कर रहे हो, तो कुछ परेशानी की बात नहीं। किसी वक्त गलबा हो गया, आखिरत की याद का किसी वक्त कम हो गया, इससे मुनाफिकत नहीं होती। आपने ये तसल्ली दी, लेकिन बता रहे हैं कि देखो किस तरह फिक्र लगी हुई है अपनी इस्लाह की, कि आकर अपने आप को कह रहे हैं मुनाफिक हो। और हद तो ये है कि वो हजरात सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, जो जिन्होंने अपने कानों से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि ये जन्नत में जाएंगे, यानी हुजूर ने उनको जन्नत की खुशखबरी दी, वो भी इस फिक्र से मुस्तस्ना नहीं, बावजूद ये खुशखबरी सुन लेने के फिर भी डर लगा हुआ है कि कहीं जिस वक्त हुजूर ने खुशखबरी दी थी उस वक्त तो बेशक हमारे अमाल ऐसे होंगे जिसकी वजह से आपने खुशखबरी दी, कहीं बाद में हमारे अंदर तब्दीली तो नहीं पैदा होगी। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन चुके हैं कि आपने फरमाया कि मैंने जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत का मुशाहदा करवाया तो मैंने एक महल देखा जन्नत में, और पूछा गया ये किसका महल है, तो बताया गया कि ये उमर इब्न खत्ताब का महल है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसके अंदर दाखिल हो जाऊं होकर देखूं, लेकिन ऐ उमर मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई, तो तुम बड़े गैरतमंद आदमी हो, तो तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होना चाहिए। इस वास्ते रुक गया। हजरत उमर सुनकर रो पड़े और क्या रसूल अलैक या रसूल अल्लाह अगा, क्या मैं आपसे गैरत करूंगा या रसूल अल्लाह? ये खुशखबरी सुन चुके हैं कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल देखा है जन्नत में उनका, लेकिन हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं, रो कर कहते हैं, क्या हुज़ैफ़ा खुदा के लिए बता दो कि तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिकीन की फहरिस्त दी थी, पर मुनाफिकीन के नाम बताए थे, उसमें कहीं मेरा नाम तो नहीं? ये फिक्र उसमें भी लगी हुई, उस सुख के बावजूद लगी हुई। और एक दिन हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाने लगे, ये उस वक्त की बात है जब खलीफा थे हजरत फारूक आजम, आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत थी और खिलाफत भी ऐसी कि जिसकी नजीर दुनिया ने न उससे पहले देखी थी न उसके बाद देखी, ऐसी हुकूमत किसी भी एतबार से उस हुकूमत की कोई नजीर न पहले पैदा हुई न बाद में हुई, जैसे फारूक आजम की हुकूमत थी रजी अल्लाह तआला अन्हु।
کہ ابو موسیٰ یہ بتاؤ کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی صحبت میں جو اعمال کیے تھے، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج زکات ہو، جہاد ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ درخواست کریں کہ یا اللہ جو اعمال ہمارے حضور کے ساتھ انجام پائے تھے ان کو تو ہمارے لیے پکا کر دیجئے، ان کو ہمارے لیے پکا کر دیجئے، یعنی ان کا تو ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیے پکے طریقے پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو اعمال ہم نے کیے ہیں وہ ایسے کر دیجئے کہ ہمارے لیے برابر سرابر ہو جائیں، برابر سرابر ہو جائیں، یعنی نہ نیکی کا اجر ملے نہ کسی گناہ کا گناہ ہو. البتہ جو کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیے تھے وہ پکے ہو جائیں، بس وہ پکے رہ جائیں، ان پر ہمیں اجر مل جائے، اور بعد کے کاموں، بعد کے جتنے کام ہیں وہ برابر سرابر ہو جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا. تو ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا، وہ مقام رجا پر تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں بھائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ حضور کے ساتھ جو اعمال کیے تھے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے، اور آپ کے تشریف لے آنے کے بعد جو کچھ اللہ نے جہاد کرنے کی توفیق دی ہے اس پر بھی دے، اسے کیوں چھوڑے؟ جو آپ کے جانے کے بعد جو کچھ عمل کرنے کی توفیق ہوئی، جو جہاد وغیرہ کیے، تو وہ کیوں چھوڑے؟ ان پر بھی ملے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں ابو موسیٰ، مجھے تو یہ زیادہ پسند ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کیے ہوئے اعمال کا تو پکا پکا بدلہ مل جائے، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کے جتنے اعمال ہیں وہ ہمارے لیے برابر سرابر ہو جائیں. اس واسطے کہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو گیا ہو جس نے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا ہو. یہ خشیت ہے. اللہ اکبر. جس شخص نے اپنے آنکھ، اپنے کان سے سن رکھی ہو بشارتیں، اس کے باوجود اپنی فکر یہ لگی ہوئی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ جب شہادت ہوئی ہے، اللہ اکبر، جب زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کے بعد پھر بستر مرگ پر تھے، لوگ آ کر حضرت فاروق اعظم سے ان کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ آپ کو جہاد کی توفیق ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نیک اعمال کیے، اور پھر آپ کے بعد حضرت آپ کو خلیفہ بنایا گیا فعادل کا، اور اس کے بعد آپ نے انتہائی عدل و انصاف کا معاملہ کیا لوگوں کے ساتھ. تو آپ کو کیا فکر ہے؟ اس پر بھی، اس وقت بھی فاروق اعظم یہ فرما رہے تھے کہ بھائی میں تو اپنے لیے اس کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برابر سرابر چھوڑ دے، مجھے برابر سرابر چھوڑ دے، اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں اپنے لیے. غرض یہ کہ ہر صحابی کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرا عمل یہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے مطابق جا رہا ہے یا اس میں کوئی کمی ہو رہی ہے. یہ فکر اللہ تعالیٰ، یہ فکر پیدا فرما دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر صحابی کے دل میں، اور یہی فکر ہے جو آج ہمیں ہماری مفقود ہوتی جا رہی ہے. ایک روٹین ہے جو چل جا رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسوں نے روٹین بھی اللہ نے ایسی بنا دی ہے کہ بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ حاضری ہو جاتی ہے، مساجد میں حاضری ہو جاتی ہے، کچھ دین کے کاموں میں کچھ حصہ لینے کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن رفتہ رفتہ یہ ایک روٹین بن گئی ہے، اور صبح سے لے کے شام تک اسی روٹین میں ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ خیال کہ کتنے اچھے کام ایسے ہیں جو ابھی تک ہم اختیار نہیں کر سکے، اور کتنی برائیاں ایسی ہیں جو ابھی تک ہم میں موجود ہیں، اس کا کبھی جائزہ لینے کا موقع ملا، اس کا کبھی جائزہ لینے کی توفیق ہوئی؟ تو اگر یہ سوال کریں گے تو جواب نفی میں ملے گا. بس ایک روٹین ہے، صبح اٹھے اپنے پروگرام کے مطابق جو چل کھڑے ہوئے، سارے کام انجام دیے، سارا دن اسی طرح گزر گیا، رات کو بستر پہ سو گئے، بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر وہی چکی چل پڑی. تو ہمارے اس جمع ہونے کا مقصد بھائی یہ ہے کہ اپنا تھوڑا سا رک کر جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے لیے ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے وہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری تیار کر دی ہے کہ جس کے ذریعے اپنا جائزہ لے کر دیکھو. وہ ڈائری کیا ہے؟ حضرت والا کی کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت والا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں، ان کو جمع فرمایا، آسان انداز میں جمع فرما دیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کیا کام کرنے کے ہیں، کس طرح کرنے کے ہیں، اور کیا کام ایسے ہیں جو بچنے کے ہیں، ان سے اعتراض کرنے کی ضرورت ہے. ان سب کو اکٹھا جمع کر دیا ہے. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اس کو سامنے رکھ لو اور روز دیکھتے بھائی ان میں سے کون سے کام ایسے ہیں جو ابھی تک میں جو الحمدللہ پہلے سے کرتا ہوں، کون سے ایسے ہیں جو ابھی تک شروع نہیں کیے وہ شروع کر، اتباع سنت کے کام، اور جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کی فکر پیدا کر. ہمارے حضرت ہی سے میں نے سنا کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عورت کے ذریعے بڑا نفع پہنچایا، اور وہ یہ کہ ایک دن میں اپنے گھر میں گیا تو اہلیہ دیکھا کہ روز لوکی پک رہی ہے گھر میں، روزانہ لوکی، تو آدمی ایک ایک روزانہ جب ایک ہی غذا سامنے آئے تو کبھی اکتاٹ سی بھی ہونے لگتی ہے. تو میں نے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ بھائی تم روزانہ یہ لوکی کیوں پکاتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کہیں پڑھ لیا تھا کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، تو جب سے میں نے یہ پڑھا تو میں نے گھر میں سودا لانے والے سے یہ کہہ دیا کہ بھائی جب تک بازار میں لوکی ملتی ہو لوکی ضرور لایا کرو، کیونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، تو اس لحاظ سے اس کے اوپر اس کا کھانا جو ہے یہ سنت کا کھانا، کا کھانا اور سنت کا، اتباع سنت کی اتباع سنت، اس واسطے میں نے یہ کہہ رکھا ہے. تو اب جب تک لوکی بازار میں ملتی ہے وہ لے کے آتا ہے تو میں روز پکاتی ہوں. حضرت فرمانے لگے کہ جب میں نے اپنی اہلیہ سے یہ جملہ سنا تو میرے جسم پر ایک لرزہ سا آ گیا کہ یا اللہ یہ ایک عورت ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اتنی محبت، اس کا اتنا اہتمام ہے کہ بھائی جب تک لوکی ملے اس وقت تک ضرور لایا کرو، اور ہم جو ہیں وہ علم کے آدمی کہلاتے ہیں، طالب علم کہلاتے ہیں، اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ اہتمام پیدا نہیں ہوا ابھی تک جتنا اس خاتون کے دل میں ہوگا. یہ خیال پیدا ہوا، کہتے ہیں اسے لرزہ آ گیا. اس وقت تنبیہ ہوئی، فرمایا اس وقت تنبیہ ہوئی، تو میں نے سوچا کہ یہ تو ایک سنت ہے اور وہ سنت بھی عادی سنت، جو سنت ہے یعنی کیا کہتے ہیں، سنت موقعہ نہیں ہے، سنن الہدا میں سے نہیں ہے، سنن عادیہ میں سے ہے. اس کا اتنا اہتمام ہے اس خاتون کو تو کتنی سنانے موقعہ ہیں، کتنی سنانے ہدا ہیں، کتنی سنانے عادیہ ہیں، جن کو ہم جن کی طرف التفات ہی نہیں چھوڑے بیٹھے. تو اس وقت میں نے پھر یہ کیا کہ اور سارے کاموں کو چھوڑ کر فرمایا 3 دن اس کام میں لگائے. حضرت فرماتے ہیں 3 دن اس کام میں لگائے کہ احادیث کی کتابوں سے سنتیں کیا کیا ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جمع کی, اور جمع کر کے اپنا جائزہ لیا کہ کتنی سنتوں پر پہلے سے عمل ہے اور کتنی پر عمل نہیں ہے ابھی تک. تو 3 دن کے جائزے کے بعد الحمدللہ اب راہ عمل واضح ہو گئی, یعنی جن سنتوں پر پہلے عمل کی توفیق نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پر عمل کی توفیق ہو گئی. لیکن 3 دن لگائے اس کام پہ حضرت فرماتے ہیں. اب یہ اس وقت کی بات ہے کہ 3 دن لگانے کی, جو سنتوں کا استقصاء تمام کتابوں سے کوئی کرنا آسان کام نہیں تھا, ان سب کا استقصاء کیا ہوگا اور سارے کام چھوڑ کے, اور پھر اس کے بعد جائزہ لیا ہوگا کہ کتنی سنتوں پر عمل پیرا ہوں کتنی پر نہیں ہوں. تو ہمارے جو فرماتے ہیں کہ حضرت نے تو 3 دن لگائے تھے, میں تمہارے لیے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ڈائری تیار کر دی ہے, اس کو دیکھ لو اور دیکھ کر دیکھو کہ کتنی سنت میں, دیکھو کتنی سنتیں ایسی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کو شروع کرنے میں کوئی اشکال ہی نہیں, نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے, نہ محنت لگتی ہے, نہ کوئی پیسہ لگتا ہے خرچ ہوتا ہے, لیکن صرف اس لیے چھوٹی ہوئی ہے کہ دھیان نہیں توجہ نہیں. تو یہ کام کر لو کر کے اور اس کے بعد پر اپنی زندگی, یہ اصلاح کی طرف قدم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. اور جیسا کہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی وہاں تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی کہ ایمان صرف چند ظاہری افعال کا نام نہیں ہے. حضور نے فرمایا 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے, ان میں سے کتنے شعبوں پر میں عمل پیرا ہوں کتنے پر نہیں ہوں, کتنے چھوٹے ہوئے ہیں, اس کی فکر پیدا ہونی چاہیے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی فکر چاہیے. تو پہلا قدم یہی ہے بھائی کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت محمد عزت والا کی کتاب ہے اس کو سامنے رکھیں اور فہرست بنائیں کہ کتنے سنتیں ایسی ہیں جن پر عمل ہم کرتے ہیں, کتنی ایسی ہیں جن پر ابھی عمل نہیں کرتے, جن پر نہیں کرتے ان پر شروع کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے توفیق دی تو یہ جو حدیث ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے, تو کیا کیا شعبے احادیث قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کا بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا دیا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين أفني فضل وكرم سے أفني رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. يا الله ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہمارے گھر والوں, اعزہ احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اپنی رحمت سے ان کی مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ان کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے, دعا کی فرمائش کی ہے زبانی یا تحریری طور پر یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے، یا اللہ کسی بھی خیر سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين. برحمة.